بسم الله الرحمن الرحیم.
دروس سورہ انفال از شہید عالم ربانی استاد احمد فاروق رحمہ اللہ. دوسرا درس. پیشکش ادارہ صحاب بر صغیر.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریته اجمعین، اما بعد، قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم نے کل سورہ انفال کی ابتدائی 5 آیات پڑھی تھیں، آج اس سے آگے سے شروع کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. خطاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ. تو کل کی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی غزوہ بدر پہ تبصرہ فرماتے ہوئے سب سے پہلے اہل ایمان کی کچھ صفات بیان فرماتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جو اگر مومنین کی جماعت میں پائی جائیں تو اللہ تعالی ان کے اعمال کو درست فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کی نصرت فرماتے ہیں. اور جن جگہوں پہ ایک مسلمان کو یا مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی سب سے زیادہ اللہ کی نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں میدان جہاد جو ہے وہ سر فہرست ہے، جہاں کافروں سے یا اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے. تو پہلے سورت کے ابتدا میں وہ صفات بتا دی گئیں جس سے اللہ کی نصرت حاصل کی جاتی ہے، جس سے اللہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بعینی ہی غزوے پہ تبصرہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، کہ جس طرح تیرے رب نے تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکالا. یعنی جس طرح ان صفات کو اختیار کرنے والے پہ وہ صفات جو سورت کے ابتدا میں ذکر کی گئیں، جس طرح ان صفات کو اختیار کرنے پہ آگے جو انعامات ذکر ہوئے تھے، مغفرت کا ملنا، درجات کا ملنا، اللہ کی رضا کا ملنا، جس طرح ان صفات پہ ان انعامات کا مرتب ہونا حق ہے، اسی طرح تیرے گھر سے نکالا جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ سمیت گھر سے نکالا جانا، یہ بھی ایک حق مقصد کے لیے تھا، یہ بھی ایک حق غرض کے لیے تھا، دین کی تقویت و دین کی سربلندی کے لیے تھا اور اللہ کی رضا کے لیے تھا اور ایک موافق شرع یا شریعت کے مطابق ایک کام کروانے کے لیے تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، لیکن مومنوں کا اور بلا شبہ مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ناپسند کر رہا تھا، اس کے اوپر یہ شاق گزر رہا تھا، مشکل گزر رہا تھا اس رستے میں نکلنا. کیوں مشکل گزر رہا تھا؟ مسلمان اصلاً نکلے تھے کفار کے تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور تجارتی قافلہ ظاہری بات ہے وہ مسلح قافلہ نہیں تھا، وہ غیر مسلح قافلہ تھا اور اس کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں موجود تھی، اور وہاں بہت بڑی مقدار میں غنیمت ملنے کا بھی امکان نظر آ رہا تھا. تو اس لیے مسلمان بلاسل نکلے تھے اور تیاری بھی تھوڑی تھی، کل 313 کے قریب، مختلف روایات میں مختلف تعداد آتی ہے لیکن تقریباً 313 کے قریب افراد تھے اور 70 کے لگ بھگ سواریاں تھیں اور اسلحہ بھی بہت محدود سا تھا. تو تھوڑی سی تیاری کے ساتھ نکل گئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ سامنے ایک غیر مسلح چیز تھی اور کوئی کسی بہت بڑی جنگ کا امکان نہیں تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کچھ اور مطلوب تھا، اللہ نے اس کا رخ ایک بھرپور جنگ کی طرف پھیر دیا اور وہ قافلے سے کے لیے نکلنے والا لشکر جو ہے اس کو آگے 1000 کفار کے تیار اور ساز و سامان سے لدے ہوئے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو یہ مشکل گزرا، جن پہ بھاری گزرا، جن کے لیے چونکہ وہ ذہناً کچھ اور سوچ کے نکلے تھے گھر سے، تو آگے جب کفار کے لشکر سے مقابلہ پڑ گیا تو مشکل گزرا. تو مفسرین یہاں پہ لکھتے ہیں اور خود قرآن کی آیت بھی آگے یہی بات بتلاتی ہے کہ مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے، یا کہہ لیں کہ دو آرا مسلمانوں میں یا دو رویے پائے جاتے تھے. ایک وہ کہ جنہوں نے اس تبدیلی کو کھلے دل سے قبول کیا اور ابتدائی مرحلے سے ہی جو اس پہ خوش اور راضی تھے کہ جہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لے جائیں اور جہاں اللہ کے نبی ہمیں لے جائیں وہاں ہم جانے کے لیے تیار ہیں. اور دوسرا وہ گروہ جس کو ابتدا میں دشوار لگا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی سکینت کے لیے اسباب نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو جما دیا، تو بالآخر وہ بھی اتنے ہی جم کر لڑے. تو یہ دو گروہ مسلمانوں یا دو رویے اس ابتدائی آزمائش کے مرحلے کے اوپر سامنے آئے. یہاں پہ ایک ضمنی بات یہ کہ ہم نے کہا کہ مسلمان نکلے تھے کفار کے قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا تجارتی قافلہ تھا جو شام کی طرف گیا تھا اور وہاں سے پھر آ رہا تھا، اور ساز و سامان سے یعنی ان کے سال بھر کی کمائی تھی جو شام سے تجارت ہوئی تھی، تجارت کا جو حاصل تھا وہ لے کے وہ واپس آ رہا تھا، تو اس کے اوپر حملہ تھا. تو اس کے اندر، اس واقعے کے اندر دلیل ہے اس بات کی کہ یہ رد ہے ان لوگوں کی باتوں کا جو 9/11 جیسی کاروائیوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ان کی اصطلاح میں جو کہتے ہیں کہ ملٹری ٹارگٹ نہیں تھا، یہ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تو ایک تجارتی مرکز تھا یا ایک غیر ملٹری مرکز تھا، تو اس کو کیوں ہدف بنایا گیا؟ تو اس کو ہدف اسی لیے بنایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کفار کی معیشت پہ ضرب لگانا اور ان کی معیشت کے خلاف اقدامات اٹھانا. مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو کاروائیاں ہوئیں، غزوہ بدر سے بھی پہلے جو چھوٹی موٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا بھیجے، دستے بھیجے، تو وہ سب کے سب کا بنیادی ہدف ایک ہی تھا، اور وہ کفار کی جو یہ تجارتی روٹ تھا اس کو بلاک کرنا تھا، اس کو روکنا تھا، اور ان کے لیے ان کی تجارتی جو شہرگ ہے اس کو پکڑ کے ان کے لیے ان کی معیشت کو تنگ کرنا تھا. یہ وہ ہدف تھا جس کو سامنے رکھتے ہوئے کاروائیاں ہو رہی تھیں. اور یہ قافلے کوئی جنگجو قافلے نہیں تھے، ان میں سے کئی قافلے ایسے بھی تھے کہ جن کے ساتھ کوئی بھی حفاظت کرنے والا نہیں تھا، بعض قافلوں کے ساتھ کوئی ایک مسلح بندہ موجود تھا، لیکن صحابہ نے اس پہ حملے بھی کیے، ان کے قافلوں کی حفاظت کرنے والے مشرکین کو قتل بھی کیا اور ان سے وہ مال بھی چھینا. تو اس لیے یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ جنگ کا ایک مستقل جز ہے کہ دشمن کی، کفار کی جو معاشی بازو ہے اس کے اوپر یا اس کی جو معاشی کمر ہے اس کے اوپر ضرب لگائی جائے اور اس کی معاشی قوت کو توڑا جائے. یہاں پہلے بھی رہا اور آج بھی جنگ میں بنیادی چیز یہی ہوتی ہے. روس اگر بیٹھا تو روس اس وجہ سے نہیں بیٹھا کہ اس کے پاس ٹینک ختم ہو گئے تھے یا اس کے پاس ہوائی جہاز ختم ہو گئے تھے، وہ اس لیے بیٹھا کہ اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی معیشت کو توڑوا دیا، اس کی معاشی کمر ٹوٹ گئی، تو وہ ساری قوت جو ہے وہ اس کے کسی کام کی باقی نہ رہی. آج امریکہ بھی اگر پیچھے ہٹ رہا ہے تو اسی لیے کہ وہ معاشی بحران کا شکار ہے اور معاشی طور پہ یہ جنگ اس کو اتنی بھاری پڑ رہی ہے کہ وہ مزید اس کو جاری رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، اسی لیے وہ عراق سے نکلا ہے اور افغانستان سے نکلنے کی تیاریاں جاری ہیں. اور یہ بھی بات یہاں ذہن میں رکھی جائے کہ یہ تو ایک عسکری پہلو سے بات ہے، شرعی پہلو سے بات کریں تو مسلمانوں کے ہاں ہمیں جو اللہ کے دین نے جو اصطلاحات دی ہیں اس میں سویلین اور ملٹری کی اصطلاح جس طرح مغرب میں استعمال ہوتی ہے یا جس طرح ان کے اثر سے ہمارے معاشرے میں بھی پھیل گئی، یہ اصطلاح ہمارے ہاں نہیں موجود، سویلین اور ملٹری کی اصطلاح. ہمیں شریعت نے جو تقسیم دی ہے وہ اہل حرب کی اور غیر اہل حرب کی، حربی کافروں کی اور غیر حربی کافروں کی تقسیم دی ہے، اور حربی کافروں کے بھی آگے پھر اہل قتال اور غیر اہل قتال کی تقسیم دی ہے. اہل قتال ہمارے ہاں کس کو کہا جاتا ہے؟ اہل قتال سے مراد ہے ہر وہ حربی کافر جو عاقل بالغ مرد ہو، ہر وہ حربی کافر جو عاقل بالغ مرد ہو، چاہے اس نے ہتھیار اٹھائے ہوں یا اس نے ہتھیار نہ اٹھائے ہوں ہمارے خلاف، چاہے اس نے فوج کی وردی پہنی ہو یا اس نے فوج کی وردی نہ پہنی ہو، ہر عاقل بالغ کافر حربی مرد، یہ صفات جس کے اندر پائی جاتی ہیں اور وہ جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ صرف صلاحیت ہونے کی وجہ سے، جسمانی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے، طاقت موجود ہے، شرعاً وہ اہل قتال کی تعریف میں داخل ہے، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی قریظہ کے ساتھ جب معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم سے بعض روایات کے مطابق 400 اور بعض کے مطابق 700 یہودی اس دن قتل کیے گئے، اور 10-10 کو لے کے جایا جاتا اور قتل کیا جاتا، صحابہ کرام ان کو قتل کرتے، تو ان میں حدیث میں آتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کے بھی بال نکل آئے ہیں، جو بھی بالغ ہو گیا ہے اس کو علیحدہ کر کے قتل کر دیا جاتا، اور جو اس سے چھوٹا ہوتا اس کو چھوڑ دیا جاتا. تو اس پہ جمہور علماء کی رائے اس مسئلے میں یہی ہے کہ جو بھی عاقل بالغ حربی کافر مرد ہوگا اس کو مارنا یا اس کے خلاف جنگ کرنا شرعاً جائز ہے. تو جو لوگ اس سے مستثنی ہیں، جن کو جو اہل قتال نہیں ہیں حربی کافروں میں سے، وہ یا خواتین ہیں یا بیشتر فقہا کے نزدیک اتنا بوڑھا فرد کہ جس میں لڑنے کی صلاحیت باقی، طاقت باقی نہ بچی ہو، اور یا غیر بالغ چھوٹے بچے. تو یہ تعریف ذہن میں واضح ہے، ہم جنیوا کنونشن کی اصطلاحات کے ہم پابند نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمارا دین ہے، ہماری شریعت ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ کس کو مارنا ہے اور کس کو نہیں مارنا، جنگ کیوں کرنی ہے اور کیوں نہیں کرنی ہے، ان سب امور میں ہم شریعت سے پوچھتے ہیں. تو یہ سویلین اور ملٹری کی جو اصطلاح ہے یہ ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی ہے، ہمارے ہاں جو اصطلاح ہے وہ ہم نے کہا اہل قتال کی اور غیر اہل قتال کی، اہل قتال کی تعریف آپ کو بتا دی. تو اس لیے کفار کے علاقوں میں مثلا امریکہ میں جو بھی عاقل بالغ مرد پایا جاتا ہے جو استطاعت رکھتا ہے قتال لکھنے کی، استطاعت رکھتا ہے سے مراد یہ کہ اس کا، یعنی امام سرخسی نے تفصیل بھی بتائی ہے اس کی، کہ اس کا دایاں بازو اگر کام کرتا ہے اور بایاں مفلوج ہے تو یہ بھی استطاعت رکھنے والے میں شامل ہوگا، لیکن دایاں مفلوج ہے اور بایاں کام کرتا ہے تو یہ استطاعت رکھنے والے کی تعریف سے خارج ہوگا. اسی طرح کوئی اندھا ہے تو وہ استطاعت رکھنے والے کی تعریف سے خارج ہوگا، لیکن جو صحیح الجسم ہے، استطاعت رکھتا ہے لڑنے کی ان میں سے، تو وہ فوج میں ہو یا فوج سے باہر ہو، وہ کسی کوئی تقویت ان کو دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو، اس کو مارنا شرعاً جائز ہے. آگے یہ ہم ایک حکمت عملی یا اسٹریٹجی کا مسئلہ رہ جائے گا کہ ان میں سے کس کو مارنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور کس کو مارنے سے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اصلاً شرعاً اس کو مارنا جائز ہے. تو یہ تعریف ذہن کے اندر رہنی چاہیے ہے، اور یہ بہت سے اعتراضات جو ہمارے درمیان اٹھتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے سنت کی طرف لوٹ کے اور شریعت کی طرف لوٹ کر نہیں پوچھا، شریعت سے نہیں پوچھا، بلکہ ہم نے جو میڈیا میں بات سنی اور جو شبہات سنے اسی کو دہرانا شروع کر دیا اور وہی باتیں زبان پر آ گئیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ پہ یہ چیز بھاری گزری یا ان کو ناپسند رہا، یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ حق کے معاملے میں آپ سے جدال کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کا اس کا حق ہونا ان پہ واضح ہو چکا تھا، گویا کہ ان کو موت کی طرف کھینچ کے لے جایا جا رہا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں. تو یہ رویہ تھا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمائی، کہ جب یہ بات معلوم تھی کہ قافلے کے لیے نکلنا بھی ایک حق مقصد ہے اور کفار کے لشکر سے لڑنا بھی ایک حق مقصد ہے، دونوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اگر اللہ نے ایک سے پھیر کے حالات ایسے بنائے کہ تمہیں دوسری کی طرف جانا پڑ گیا، تو مطلوب یہ تھا، ایک مومن سے مطلوب یہ تھا یا اس مثالی رویہ اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کو خوشی خوشی قبول کرتا کہ اگر قافلے سے چھوٹ کے اللہ نے ایک اور طرف پھیر دیا ہمارا رخ، لیکن ہم جہاد کی حالت میں ہیں اور لیکن ہم اللہ کی رضا کی حالت میں ہیں، تو اس لیے خوشی خوشی انسان اس کو قبول کرتا، اور اس میں کوئی نقصان آتا، کوئی آزمائش آتی تو اس پہ خوشی خوشی راضی ہوتا. لیکن بعض لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بحث کرنے لگے، آپ سے جدال کرنے لگے اور یہ چاہنے لگے کہ ہم واپس لوٹ جائیں، نہ سامنا کرنا پڑے. تو پیارے بھائیوں، جہاد کے اندر بہت سی دفعہ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ ہم کچھ منصوبہ بندی کرتے ہیں، کفار کچھ اور منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن نہ ہمارا منصوبہ چلتا ہے نہ کافروں کا منصوبہ چلتا ہے، منصوبہ وہ چلتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے. عام حالات میں بھی یہی ہے، جہاد سے باہر بھی اصل تو فیصلہ وہی ہے، جو اللہ کی قضاء و قدر ہے وہی ہو کر رہتا ہے، لیکن جہاد میں یہ چیز کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس کا سٹیئرنگ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. بہت دفعہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں مجاہدین، کفار کے تھنک ٹینک اپنی جگہ بیٹھ کے کچھ منصوبے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حالات کسی تیسرے رخ پہ چلے جاتے ہیں جو نہ ان کو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کی کچھ حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. تو مجاہدین کو جب ایک دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر دیا تو ان کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ گویا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیا ہے. اب اللہ کے دین کا تقاضا ان کو کہیں بھی لے جائے، کسی بھی رخ پہ لے جائے، ان کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. کسی قسم کا کام بھی ان کے سامنے یکا یک کھڑا ہو جائے جس کے لیے وہ ذہناً نہیں تیار تھے، جب وہ ان کے سامنے آ جائے اور وہ کام جہاد ہی کا اور شرعاً ایک جائز اور ایک مطلوب کام ہو، تو مشکل بھی ہو تو وہ اس کے لیے تیار ہوں. تو یہ مختلف مراحل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو گزارتے ہیں. ایک مرحلہ مثال کے طور پہ 9/11 سے قبل کا مرحلہ تھا، 5-6 سال اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی عمارت عطا کیے رکھی، مجاہدین آرام سے رات کو ایک مجاہد اپنے گھر والوں کو گاڑی میں بٹھا کے تنہا افغانستان کے ریگستانوں میں گھنٹوں چلتا تھا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. موسکرات کھلے ہوئے تھے، تربیتیں جاری تھیں، ساری دنیا سے مجاہدین بھی آ رہے تھے، علماء آتے تھے، آ کر وفود کے وفود مل کر واپس جاتے تھے. تو دعوت کا، تیاری کا، جہاد کا ایک بھرپور مرحلہ تھا جو اللہ نے طے کیا. لیکن پھر حالات کسی اور طرف پھرے اور اللہ تعالیٰ نے پھیرے، اللہ کو کچھ اور منظور تھا. وہ ساری کی ساری عمارت دنوں کے اندر گری، سقوط ہوا، نکلنا پڑا، شہادتیں ہوئیں، اور ایک پورا مرحلہ ایسا ہے جہاں سالوں تک کئی مجاہدین کی زندگی ایسی رہی کہ سالوں تک وہ ایک کمرے سے باہر نہیں نکل سکے پاکستان میں پہنچنے کے بعد. اور کئی مجاہدین ایسے تھے جو کبھی ایک گھر سے دوسرے گھر، کبھی دوسرے سے تیسرے، کبھی تیسرے سے چوتھے. تو اس پہ دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک مرحلہ تھا، اللہ کو پہلے وہ منظور تھا، پھر اللہ کو یہ مطلوب تھا، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی اس سارے میں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی اس سے فوائد و برکات نے، اگرچہ آزمائش آئی، اگرچہ مشکل مرحلہ تھا، لیکن پاکستان کے معاشرے میں کتنے لوگ جو ہیں وہ جہاد سے جڑے ہی اس وجہ سے کہ ان کے گھروں میں مجاہدین رہے تھے، ان کے گھروں میں مہاجرین جو ہیں وہ عربوں میں سے ہوں یا غیر عربوں میں سے ہوں، وہ گزرے تھے، وہ رہے تھے، ان کا وقت وہاں گزرا تھا. تو ان کی سیرتوں کو قریب سے دیکھ کے، ان کے ساتھ زندگی گزار کے، وہ لوگ بھی جہاد تھے، پورے کے پورے گھرانے جہاد کے ساتھ جڑ گیا. پھر وہ مرحلہ بھی ختم ہوا، آزمائش مزید بڑھی، یعنی گرفتاریاں شروع ہوئیں، اور وہاں سے پھر نکل کے مجاہدین وزیرستان میں یا قبائل کی طرف مجاہدین نے رخ کیا. وہ بھی ایک آزمائش کا مرحلہ تھا، اور وہ ایک وہاں سے ایک اور مرحلہ شروع ہوا، لیکن پہلے کی آزمائش کی نسبت کم تھا. ایک دفعہ پھر سے جہاد کو منظم کرنے کا عمل شروع ہوا، مجاہدین کی تشکیلات پھر سے شروع ہوئیں، موسکرات پھر سے کھلے، اور پھر سے تیاری کا عمل جو ہے وہ جاری ہو گیا. اب آگے ہمارے لیے کیا چیز تیار ہے اس 8-10 سال کی، کہ اس مرحلے کے بعد اللہ بہتر جانتے ہیں، مجاہدین نہیں جانتے اور نہ کافر جانتے ہیں، کیونکہ اس 10 سال میں بھی وہ کچھ اور منصوبہ رکھ کے افغانستان آئے تھے. ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک ایسے حالات بنائے جو نہ ان کے ذہن میں تھے نہ ان کے ذہن میں. ابتدائی مرحلہ افغانستان کا ایسے ہی تھا، بیشتر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن 10 سال بعد الحمدللہ مقابلہ ہو بھی رہا ہے، اور امریکہ مذاکرات کے لیے منت بھی کر رہا ہے مجاہدین کی کہ بیٹھیں اور ہم سے بات کریں. تو آگے کیا ہونا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے. مجاہد کا کام یہ ہے کہ اس سے مطلوب رویہ یہ ہے کہ وہ حق معاملے میں جھگڑا نہ کرے. اللہ تعالیٰ اس کو تکوینی طور پہ کسی بھی سمت میں لے جائیں، کسی بھی حالات میں اس کو مبتلا کریں، جب تک وہ جہاد کے رستے پہ ہے خوشی خوشی اس کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مفہوم کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.